گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. ہمارا جو یہ سلسلہ ہے الحمدللہ اسلام کے بنیادی عقائد, اس موضوع کو شامل ہے. گزشتہ 3-4 سلسلے ہم نے اسی موضوع پر کیے, رنگ برنگے مدنی پھول کہہ لیجئے, سوالات کہہ لیجئے, مختلف طرح کے عقائد کہ جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں کہ جو عام طور پر مسلمانوں کے لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں الحمدللہ ہم ان کو سوالات کی صورت میں سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ یہی موضوع ہمارا قائم رہے گا, اسلام کے بنیادی عقائد, اسی سے متعلق سوالات ہوں گے. اصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور اسلام کے بنیادی عقائد, یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال بہت زیادہ ہمارے پاس سلسلے میں موصول ہوتا ہے, لوگ بحث بھی کرتے ہیں. گزشتہ دنوں میں سلسلے میں یہ سوال پوچھا گیا, دوبارہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو صیغہ جو استعمال کیا جائے واحد کا کیا جائے یا جمع کا, یعنی جیسا مثال کے طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یوں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں, کیا اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے لیے قرآن کریم میں دونوں طریقے کے صیغے ارشاد فرمائے,
ٹھیک ہے؟
کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا جیسے ہو اللہ احد, اور کہیں پر جمع کے صیغے استعمال فرمائے جیسا کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو خود اللہ تبارک و تعالی نے جو نسبت کی اپنی طرف وہ دونوں طرح موجود ہے, جمع کے صیغے کے ساتھ بھی اور واحد کے صیغے کے ساتھ بھی. ہاں, قرآن پاک کے اندر یا دیگر دعائے معصورہ کے اندر جو احادیث میں یا قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مخاطب کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پکارا گیا, اس کے اندر جو ہے وہ جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. یعنی عربی کے اندر جو ہے وہ جو صیغہ ہے امر کا, جو وہ صیغہ ہے یا التجا کا یا دعائیہ صیغہ ہے, وہ دونوں طرح کے صیغے جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ واحد کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا. جیسے اہدنا الصراط المستقیم,
ٹھیک ہے,
اے اللہ تو ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ چلا,
یہاں پکارا
جا رہا ہے. یہاں پہ جو اہدی ہے یہ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. اسی طرح اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اب اس کے اندر بھی آتی کہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرما, یہ بھی جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. تو جتنی بھی دعائے معصورہ ہیں ان سب کے اندر تقریباً جو ہے وہ واحد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال فرمایا وہ اس طور پر کہ اس کے اندر جو ہے وہ عظمت کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کام کیا, تعظیم کا جو ہے
تکبر ہے, بڑائی ہے,
جی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بڑائی کا جو ہے وہ اظہار ہے, اور بڑائی اسی کو جو ہے وہ زیبہ ہے. تو ہمیں جو استعمال کرنا چاہیے وہ بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کریں، جیسا کہ قرآن آیات میں، دعاؤں میں، دعائے معصورہ میں بھی وہی صیغہ استعمال ہو. اگر کوئی دوسرا صیغہ استعمال کرتا بھی ہے تو ایسی صورت کے اندر ناجائز و گناہ نہیں ہے. زیادہ یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ واحد و یکتا ہے اور اس کی شان کے لائق بھی ایسے الفاظ ہیں جو کہ واحد پر دلالت کریں. اب چونکہ اردو کے اندر لفظ آپ جو ہے وہ عربی کے اندر جو لفظ ہے وہ تو ہے یا جو ہے وہ انتا ہے، وہ ایک ہی کے اوپر استعمال ہوتا ہے. عربی کے اندر جو ہے وہ جب زیادہ افراد ہوں گے سامنے مخاطب تو ان کے لیے انتم کا لفظ آ جائے گا، زیادہ افراد کے لیے جو ہے وہ صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اردو کے اندر تو لفظ جو ہے وہ عمومی طور پر جو استعمال ہوتا ہے تو وہ تو ادب کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. ادب کے طور پہ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا لفظ ہمارے ہاں جو ہے وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ افراد کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ممکن ہے استعمال کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. بعض لوگوں کو یوں بھی ہوتا ہے کہ تو کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہے، ہم آپس میں تو کسی کو تو سے نہیں بلاتے، ہم تو جو ہے وہ آپ کہہ کر جو ہے وہ بلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کے ذریعے سے پکارنا یہ جو ہے وہ بے ادبی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کی یہ لائق ہے کہ بندہ اس کو واحد کے صیغے سے جو ہے وہ پکارے. تو اب ہمیں چاہیے کہ پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد کے صیغے سے، جیسا کہ تقریباً تمام ہی جو ہے وہ دعائے معصورہ اور آیات قرآنیہ میں پکارا گیا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا جمع کے صیغے سے بھی پکارتا ہے، فرماتے ہیں کہتا ہے یا آپ کہتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حکم جو ہے وہ نہیں لگے گا،
جبکہ وہ واحد ہی کی نیت رکھتا ہے.
جی
ادب کا پہلو اس کے پیش نظر ہے. اگر وہ واقعتاً صیغے سے مراد بھی وہی لیتا ہے جو کہہ رہا ہے وہ،
اصل میں تو کوئی بھی مسلمان سے تو یہ متصور نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ مراد لے.
ٹھیک ہے. عرش کا لفظ سنتے ہیں، عرش الہی.
جی
یہ کیا ہے، اس کا وجود کب ہوا، یہ زمین و آسمان سے پہلے تھا تو کہاں تھا، کیا ہے اس کے حوالے سے؟
عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. عرش تخت کے معنی میں ہے، لیکن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو نسبت ہے.
ٹھیک ہے.
قرآن پاک کے اندر استوا العرش کے الفاظ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ان چیزوں سے پاک ہے.
صحیح.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کسی چیزوں کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے محتاج ہونے پر دلالت کرتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے خانہ کعبہ کو نسبت ہے، کہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رہتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو تعظیم کے اعتبار سے تو یوں ہی عرش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے. عرش جو ہے وہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کی جو پیدائش ہے یہ آسمان اور زمین سے پہلے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کس پر تھا، فرمایا وکان عرشہ علی الماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ بتا دیا کہ اس کی شان قدرت دیکھیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش پانی پر بغیر کسی ستون کے جو ہے وہ قائم فرمایا. اور وہ پانی جس کے اوپر عرش تھا وہ پانی جو ہے وہ ہوا پر تھا.
صحیح.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے. اس کے ذریعے سے کہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا قادر ہے کہ وہ اتنے بڑے عرش کو، نہ صرف آسمان کو کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے ہے، بلکہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑا عرش بھی اللہ نے پانی پر جب ٹھہرایا تھا تو وہ بغیر ستونوں کے ہی تھا.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر ایک بہت ہی اہم سوال ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اکثر وہ الفاظ عوام الناس کے بولنے والوں کے زبانوں پر آتے رہتے ہیں، ان کا حکم شرعی کیا ہے، اس سے لا علمی اکثر دکھائی دیتی ہے. تو انشاءاللہ وہ سوال بھی سلسلے میں شامل ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. کچھ کال سلسلے میں ہم پہلے شامل کریں گے. جی کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں مسقط عمان سے جی. میرا سوال دارالافتاء میں یہ ہے کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ادھر کچھ دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں اور میس ہماری جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, اس میں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں, وہی برتن یوز کرتے ہیں, وہی سارا کچھ ساتھ میں کھانا اور کسی قسم کا یعنی کہ کوئی جو ہے نا وہ مسلم کا علیحدہ سسٹم نہیں ہے, تو ایسا ان کے ساتھ کھانا اور انہی برتنوں میں کھانا کیا یہ ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی. ایک اور کال سنائیں.
خالد جاوید بول رہا ہوں کوئٹہ سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بانڈ جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسقط عمان سے ہمارے پاس سوال ہے کہ ایک ہی میس میں مسلم اور غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں, کیا جائز ہے؟
دیکھیں, ایک ہی جگہ پر کھا رہے ہیں, غیر مسلم اپنا کھا رہے ہیں, مسلمان جو ہے وہ اپنا کھا رہے ہیں, اس میں تو حرج نہیں ہے. اب جہاں تک برتن کا تعلق ہے تو برتن ایسی جگہوں پر عموماً میس کے جو ہے وہ برتن ہوتے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ کھاتے ہیں, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے استعمال کرنے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے دھو لیں. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میس کے کھانے کے ساتھ کوئی شخص اپنا کھانا بھی کوئی باہر سے لے کر آیا, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر کے کھایا اس نے, تو عمومی طور پہ غیر مسلم جو ہے وہ حلال و حرام کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتے, پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے.
خالد جاوید بھائی پرائز بانڈ سے متعلق سوال کر رہے ہیں, پاکستان میں جو رائج پرائز بانڈ ہے اس کے حوالے سے بتائیں.
جی دیکھیں, پاکستان میں جو پرائز بانڈ رائج ہیں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے, وہ نوٹ کی طرح ہی جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے, تو وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی پرچی یا رسید نہیں ہے, جس طرح نوٹ کو کوئی کہے کہ جناب یہ رسید ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ نوٹ خود ہی مال ہے. یوں ہی پرائز بانڈ بھی خود ہی مال ہے, اس کی ہی خرید و فروخت کی جاتی ہے. اب اس پر کسی ایک خاص فرد کے لیے جو ہے وہ نفع جو ہے وہ نہیں ہوتا. جب خرید و فروخت ہو گئی تو یہ قرض نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ بھائی جو افراد ہم سے خریداری کریں گے اس کی, ہم اس کو جو ہے وہ انعام دیں گے اس کے اوپر, ان میں سے بعض کو جو ہے وہ انعام دیں گے, تو اس طور پر یہ انعام بھی جائز ہے, یہ قرض کے اوپر مشروط نفع نہیں ہے. قرض پر جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کا تعلق جب قرض سے ہی نہیں اور اس کے اوپر نفع مشروط بھی یوں نہیں کہ ہر فرد کو ملے گا, کسی کو ملے گا, اب وہ کون ہوگا وہ معلوم نہیں, تو اس لیے یہ سود نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان سے متعلق ہے. اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی اور پرائز بانڈ جاری ہو, ان کا طریقہ کار کچھ اور ہو, تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اگر اس سے متعلق کسی کو اپنی رہنمائی چاہیے کہ بھئی ہمارے ہاں اس کا طریقہ کار کچھ اور رائج ہے, تو اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت رابطہ کر.
یہ پرائز بانڈ بھی وہ کہ جو پرائز بانڈ کے نام سے ہی مشہور ہیں اور اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں, ورنہ تو اور بھی بہت ساری اسکیمیں آتی رہتی ہیں.
ہاں, اسکیمیں کچھ آتی رہتی ہیں, پرائز بانڈ تو انہیں کو کہا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں.
بازار کے اندر بھی بہت ساری ہوتی ہیں, لاٹری ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں بھی نفع مل رہا ہے, تو وہ شامل.
یوں نہ سمجھیں کہ یہ چیز اگر یوں ہے تو اس کو قیاس نہ کریں کہ اگر مارکیٹ میں کسی نے کوئی یوں کر کے کوئی ایک کارڈ جاری کر دیا تو ہم بولیں کہ جناب یہ بھی جو ہے وہی چیز ہے, ایسا نہیں.
ٹھیک ہے, فرق ہے دونوں.
لوگوں کے نزدیک کسی چیز کا مال ہونا ایک الگ چیز ہے, دو افراد کا اسے مال بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی اسکیم آئے جس میں آپ کو کوئی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی یہ بھی پرائز بانڈ کی طرح ہی ہے, چلو اس پر بھی جو ہے وہ عمل کر لو, تو ایسا ہرگز نہ کریں, قیاس نہ کریں, بلکہ پہلے معلوم
کر لیا جائے اور اس کا شرعی حکم بھی جان لیا جائے. جب پرائز بانڈ کا ایک اور پہلو بھی ہے, یہ تو ہے کہ گورنمنٹ سے خریدا, گورنمنٹ نے نفع دے دیا, لیکن پرائز بانڈ پر بھی کاروبار ہوتے ہیں. جب یہ قریب دن آ جاتے ہیں تو یہ مہنگے بکنا شروع ہو جاتے ہیں. خاص نمبر کے پرائز بانڈ جو ہے نا وہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں, تو کیا یہ اس طریقے سے جو ہے وہ
ہماری معلومات کے مطابق یہ جو زیادہ قیمت میں بیچنا ہے یا جو نمبروں کا معاملہ ہے, اس میں جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر تو شرعی اعتبار سے بھی واضح طور پہ ناجائز چیز پائی جاتی ہے کہ وہ پرائز بانڈ نہیں بیچا جاتا, فقط جو ہے وہ پرچی کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک سٹا یا جوا جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے پرائز بانڈ کے نمبرز کے ذریعے سے. وہ خرید و فروخت اس کی ہوتی ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ تو جائز نہیں ہے, واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ چیز نہ بھی ہو تو اگر غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی غیر قانونی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے, قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی خرید و فروخت کریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا حضور, ہمارے ہاں روپے پیسے دیے جاتے ہیں, نوٹ دیے جاتے ہیں, کسی سے میں نے 100 روپے کی چیز لی اور 100 روپے دیتا ہوں, بعض دفعہ پرائز بانڈ بھی ہم ڈال دیتے ہیں, رقم کے اندر شامل کر دیتے ہیں, تو کیا شرعی طور پر سامنے والے کو مجبور کیا جا سکتا ہے بھائی آپ لے لیں, میں آپ کو رقم ہی دے رہا ہوں, یا اس کو نوٹ دینے کے ہی پابند ہے, یعنی جو رائٹ ہماری کرنسی ہے وہی دینے کے پابند ہے, یہ پرائز بانڈ کو بھی ہم اس میں شمار کر لیں؟
دیکھیں, اس کا جو ہے وہ مختلف عرف ہوگا. جیسے بینک ہیں تو بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی جو ہے وہ وصول کریں,
ٹھیک ہے,
تو وہ کر سکتے. عام دکاندار ہے تو اسے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے ہاں جو رائج چلن جو ہے, جس پیسوں کے اعتبار سے, کرنسی کے اعتبار سے جس چیز کا چلن ہے, وہ جو ہے وہ عام جو ہے وہ کرنسی کا جو ہے وہ پرائز بانڈ کا نہیں ہے. بعض دکاندار لے لیتے ہیں, لیکن بعض یوں نہیں لیتے بےچارے کہ ہم اس کو کہاں بینک میں لے آ کے اب اسے کھلا کروانے جائیں گے, یا ہم کسی کے پاس لے کے جائیں, وہ جو ہے وہ نہ وصول کرے ہم سے, تو اس لیے اس کو یوں مجبور
شرن مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لے ہی لیں. کچھ مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
محمد ارشد اطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا جرابوں پر بھی مساح کر سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں؟
جی ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ رواج ہے کہ کچھ عورتیں جاتی ہیں کھیتوں میں اور یہ جو ساگ ہے یہ توڑ کر اپنے گھر میں لے آتی ہیں, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ جو بیجنے والا ہے, ذمہ دار ہے, اس کو ناگوار گزرتا ہے اور ان کی جو نقصان بھی ہوتا ہے اور کئی لڑتے بھی ہیں, تو کئی عورتیں چوری چوری جا کر ایسے وقت میں بھی جا کر توڑ کر لے آتی ہیں اور گھر میں لا کر ان کو پکاتی ہیں اور سبھی کو بانٹتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, تو اس کے بارے میں حضور شرعی حکم کیا ہے, لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے, یا کیسی ترکیب کرنی چاہیے؟
ٹھیک ہے, تو ایسا اگر کرتی ہیں عورتیں, وہاں جاتی ہیں, کھیت کسی اور کا ہے لیکن وہ چھوٹے موٹے ساگ اس طرح کی چیزوں لے آئیں بغیر اجازت کے, تو کیا کہیں گے اس کو؟
لیکن بغیر اجازت تو کسی کا بھی مال لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جب وہ ایک مال ہے, اس کی قیمت ہے, تو اس صورت کے اندر بغیر اجازت اس کا لینا جائز نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ کے کوئی لے کہ جناب معمولی سی چیز ہے یہ,
یا یوں سمجھ لیا جائے کہ عرف ہے سب لیتے ہیں تو اس کو کوئی اتنا نہیں ہوتا.
عرف اگر جو ہے وہ غلط کام پر ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ غلط کام جائز نہیں ہو جاتا, تو یہ حرام ہی ہے. اور یوں چوری کا مال لا کر اگر جو ہے وہ پکاتی ہیں, گھر والوں کو بھی پتا ہے, تو گویا وہ حرام مال جو ہے وہ کھا رہے ہیں, بہنی وہی چیز جو ہے وہ چوری کی ہے.
ٹھیک ہے,
تو لازم ہے کہ زمیندار یا جس کی بھی وہ جگہ ہے اس کی اجازت سے ہی جو ہے وہ لیں. بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ زمیندار کی طرف سے منع ہے, کسی جو ہے وہ جو اس کا کام کرنے والا ہے اس سے پوچھ کے لے لیا, تو اس کے اجازت دینے کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. اصل مالک کی طرف سے اگر وہ اس بات کا مجاز ہو کہ وہ اجازت دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اصل مالک کی طرف سے منع ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں لے.
اسی طرح یہ جو عام دکانداروں میں سیل مین ہوتے ہیں, ان کو بھی اگر یہ اگر چھوٹ دیتے ہیں, مثال کے طور دودھ لینے گئے 220 روپے کا بنا, وہ کہتے ہیں 210 روپے دے دو, تو کیا اس کی سیل مین, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیل مین ہے, یہ اصل مالک نہیں ہے, تو کیا وہ اگر چھوٹ دیتا ہے تو ہم لے لیں چھوٹ اس سے؟
دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو سیل مین ہوتے ہیں انہیں ڈسکاؤنٹ کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کو, تو وہ چونکہ اس بات کے مجاز ہوتے ہیں اپنے مالکان کی طرف سے, تو وہ دے سکتے ہیں اور وہ چھوٹ سے ہم
دیکھیں ایسی چیزیں. جیسے میں دودھ کی مثال لی تو فکس ہی بکتی ہیں, اس میں تو ریٹ کم ہوتا ہی نہیں ہے نا, تو طے ہے لوگ اسی پر خرید رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا ایسی چیزیں جس میں پتا ہے کہ ایک ہی ریٹ چلتا ہے؟
دار مدار اسی پر ہے کہ وہ اجازت یافتہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اجازت یافتہ ہے اس چیز کا کہ وہ جو ہے وہ کم کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ایسی صورت کے اندر.
لیکن احتیاط ایسی چیزوں میں یہ ہے کہ
جو فکس ہیں جس میں پتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو سامنے بیچ رہا ہے تو وہ خود اس کا مالک بھی نہیں ہے کہ وہ کرے, تو اس کو جو ہے وہ آسان انداز میں سمجھا کر پوری قیمت ہی ادا کی جائے.
ٹھیک ہے, مسا کیا جاتا ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ شاید یہ مسئلہ بھی معلوم نہ ہو, مسئلہ پوچھا کیا گیا اور جرابوں پر مسے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, تو دونوں چیزیں.
مسا علی الخفین جو ہے وہ یہ ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ موزے پہن کر پاؤں نہ دھوئے جائیں بلکہ موزوں پر مسح کیا جائے.
ٹھیک ہے,
یعنی وضو کا چوتھا فرض ہے کہ آپ پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر چمڑے کے یا ریگزین کے یا اس طرح کی کسی چیز کے موزے پہن لیتے ہیں جو کہ آپ کے پاؤں کو پورا کور کر لیتے ہیں, تو اب جو شخص مقیم ہے کسی جگہ پر وہ ایک دن ایک رات اس پر مسح کر سکتا ہے, اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب ان موزوں کا جو ہے وہ یا تو چمڑے کا یا ریگزین کا یا اس جیسی کسی چیز کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس کو پہن کر چلنے میں آسانی بھی ہو. اب جو ہمارے ہاں عموماً جو موزے رائج ہیں کپڑے کے, سوتی موزے, ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا اس پر مسح نہیں ہو سکتا, مسح جو ہے وہ چمڑے والے پر ہی کریں یا ریگزین والے پر ہی کریں.
ٹھیک ہے, اچھا حضور، ہمارے ہاں جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام علی مردوان کے نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیا یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غیر صحابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے؟ یہ
دیکھیں، علیہ السلام کا لفظ ہے، یہ تو انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صیغہ ہے یہ عرف عام کے اعتبار سے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر اولیاء اللہ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، تابعین بزرگوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تبا تابعین کے لیے بھی کہا جاتا ہے، غوث اعظم کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کہنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عن جیسے ہم کہتے ہیں اسی کا جو صیغہ استعمال ہوا، رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اب یہ الفاظ کن کے لیے استعمال ہوئے؟ یہ جس طرح صحابہ کے لیے ہوئے یوں ہی نیک مومنین کے لیے بھی استعمال ہوئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ پہلے جو مہاجرین تھے وہ اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے یہ قرآن پاک کے انہی الفاظ سے گویا کہ ماخوذ ہے، کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے علاوہ نیک مومنین بندوں کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اولیاء اللہ بے شک جو ہے وہ مومن کامل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نیک مومنین ہیں، تو ان کے لیے بھی ان الفاظ کا استعمال کرنا جائز ہے۔
اچھا حضور، رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اولیاء کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ عام کسی مرحوم کے لیے بھی، مسلمان جو مر گیا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ لے، یا صرف اللہ کے ولی جو مشہور ہیں بزرگ ہونے کے اعتبار سے لوگوں میں؟
دیکھیں، کسی چیز کا ترجمے کے اعتبار سے کسی پر استعمال ہونا وہ تو ایک الگ چیز ہے، جیسے ہم مرحوم کہتے ہیں مسلمان کو، اس کا مطلب یہ کہ اس پر رحم کیا جائے، یا رحم کیا گیا، یا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرما، اس پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن جب وہ چیز کسی خاص صیغے کے اندر استعمال ہوتی ہے تو وہاں پر تعظیم بھی جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔
صحیح،
جیسے سلام کو ہی دیکھ لیں آپ، کہ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، لیکن اب کسی کا نام لیں کہ فلاں اور پھر ساتھ میں علیہ السلام لگا دیں، تو اب وہاں پر سلام وہ والا مقصود نہیں ہے جو آپس میں سلامتی بھیجنے والا سلام ہے، بلکہ اب یہاں پر جو ہے وہ تعظیم کے لیے یہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو وہ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یوں ہی رحمت اللہ علیہ یہ خاص ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ بولا جاتا ہے تو عرف عام میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس کے لیے بطور تعظیم یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے عام مومنین کے لیے ترجمے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن استعمال اس کا جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہی ہے، عام مومنین کے لیے اس کا استعمال یوں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔
مرحوم کہہ دیتے ہیں،
ہاں مرحوم کہہ دیتے ہیں، یا اس کا ترجمہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی جو ہے وہ ان پر رحمت ہو۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ صحابہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کا الٹ کر دیں؟
بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کہہ سکتے ہیں، یعنی کہنے کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ ہمارے ہاں عرف کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز آئے گی تو لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے، تو جو عرف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہی کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ ہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کے بعد والوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ آپ سنیں گے، عرف میں بھی یہی کہا جاتا ہے، حضور غوث اعظم کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو اولیاء اللہ کے لیے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال عرف کے مطابق بھی ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ایک دو کال شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ خاص سوال جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عام طور پر وہ کلمات ہماری بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ جی کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں سلسلہ دار الافتاء علیہ سنت میں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ اب کسی اسلامی بھائی نے گھر پر کوئی جھگڑا ہوا، اب جھگڑے کے بعد قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، اور پھر اگر وہ دوبارہ جانے کی گھر میں اچھا کرے یا وہ جائے چلا جائے، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔
جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میں منظور احمد نوری فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو امام صاحب جو جماعت کرواتے ہیں وہ اگر داڑھی منڈواتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا یعنی کہ سنت رسول سے کم رکھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کے بارے میں ذرا آپ مہربانی وضاحت فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جاتا تو آیا وہ اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. شاہ رخ اتاری بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد قسم کھا لی غصے کے اندر کہ آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا, اور اب سکون ہو گیا, غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اب دل کرتا ہے گھر میں جاؤں, کیا کریں گے؟
دیکھیں, قسم اگر کسی نے کھائی ہے آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق, تو یہ جو ہے وہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے, اور اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ اس کے پورا کرنے کے اندر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے گا تو وہ قسم ہی توڑی جائے گی, اور قسم کسی بھی صورت کے اندر توڑیں تو قسم کا کفارہ لازم آتا ہے, جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. یہاں پر مسکینوں سے مراد شرعی فقیر ہیں, فقط مسکین ہونا ہی ضروری نہیں, شرعی فقیر کو بھی کھلا دیں گے تو بھی ہو جائے گا. کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ جنہیں صبح کا کھلائیں انہی کو شام میں کھلائیں. عموماً یہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, تو اس کی جگہ بہتر یہ ہے کہ 10 مسکینوں میں سے ہر ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ رقم دے دیں, تقریباً 2 کلو آٹا جو ہے وہ یا اس کی قیمت, یہ اسے جو ہے وہ دے دیں. ہاں, یہ ضروری ہے کہ 10 مسکینوں کو دیں. اگر کسی ایک مسکین کو ایک ہی دن میں 10 دے دیے تو ادا نہیں ہوگا, ایک ہی ادا ہوگا. اگر آپ کے پاس مسکین زیادہ نہیں ہے, فقیر زیادہ نہیں ہے, کوئی ایک ہی جاننے والا ہے کہ جناب وہ مستحق ہے اسے دینا چاہتے ہیں, تو پھر اسے روز آنا بلا کر ایک ایک یا اس کے پاس جا کر ایک ایک جو ہے وہ 10 دن تک دیں گے تو یوں آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور قسم کی کفارے کی ادائیگی میں یہ ضروری ہے کہ پہلے قسم ٹوٹ جائے.
اچھا,
یہ نہیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ کہیں کہ میں قسم دے دوں پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوں گا, کفارہ دے دوں پھر, ایسا نہیں. گھر میں داخل ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا, پھر وہ کفارہ دینا ہوگا.
اب یہ کیا کریں, ان کو گھر میں جانا چاہیے یا قسم بچا کر؟
جو ہے وہ گھر میں جانا چاہیے اور قسم جو ہے وہ توڑ کر قسم کا کفارہ دینا چاہیے.
لیکن ہر قسم توڑنے کی اجازت
ہر قسم جی کسی نے گناہ پر جو ہے وہ قسم کھائی کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, تو گناہ سے تو ویسے ہی بچنا اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے. اب قسم کھا لی تو اور زیادہ جو ہے وہ بچنا ضروری ہے, تو اب ویسے بھی وہ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی قسم کی وجہ سے, اور زیادہ اجازت نہیں ہو.
ٹھیک ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور نیکی کی دعوت, اس میں بھی قسم کے مسائل بڑے آسان انداز سے الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں, وہاں سے بھی آپ ان کو مطالعہ کر سکتے ہیں. منظور احمد نوری بھائی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر امام داڑھی مڑاتے ہوں یا خشخشی کرتے ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
داڑھی رکھنا دیکھیں فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ واجب ہے, اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. تو اب اگر ایک مٹھی سے کم کوئی کرتا ہے تو بھی جو ہے وہ ناجائز و گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور مکمل منڈواتا ہے تو بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور فاسق مولین ہے کہ اعلانیہ وہ یہ گناہ کر رہا ہے, اور فاسق مولین کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں.
ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص جماعت میں شامل نہیں ہوتا گھر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟
دیکھیں, جماعت چھوڑنے کے چند آزار ہیں, اگر ان آزار کی بنا پر کوئی شخص جماعت میں شامل نہیں ہوا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں گناہگار نہیں ہے. جماعت جو ہے وہ واجب ہے, تو اور بلا عذر کوئی جماعت جو ہے وہ ترک کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. حدیث مبارکہ میں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو فی نفس ہی اس کی نماز ادا ہو جائے گی, فرض اتر جائے گا. ہاں, جماعت کا واجب جو اس نے چھوڑا بلا عذر شرعی, اس کی وجہ سے وہ گناہگار ضرور ہوگا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سوال جو ہم نے آج خاص طور پر پوچھنا تھا, ایک جملہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والا, ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا کرے گا تو اوپر والا ہے, اللہ اوپر بیٹھا ہے, تو اس طرح کے کلمات استعمال کرنا کیسا ہے؟ حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا, تو کیا اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر یہ جملے بولنا جائز ہے؟ اس میں
اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں نا, ان صفات کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عیوب سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی عیب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ ساری سمتیں یا کسی جگہ میں ہونا گویا کہ بندہ ان چیزوں کا محتاج ہوگا.
ٹھیک ہے،
جب یہ چیزیں ہی موجود نہیں تھی رب تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا کہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے.
بے شک،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان و زمین اپ ڈاؤن سب سے پہلے تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اسے ان چیزوں کی حاجت نہیں.
جہتیں بھی اسی نے پیدا فرمائی،
جہتیں بھی اسی نے پیدا فرمائی. اگر اس کو یہ معاذ اللہ مان لیا جائے کہ اوپر والا وہ تھا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سے پہلے اوپر سمت موجود تھی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فنا.
اگر ہم کسی مکان میں ہیں تو وہ مکان ہم سے پہلے ہوتا ہے،
جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں،
حالانکہ اللہ سے پہلے
اللہ سب سے پہلے اور ہمیشہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جملہ استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ علماء نے کفر تک لکھا. احادیث مبارکہ کے اندر جو بیان کیا گیا آسمان والا تم پر رحم کرے گا، من فی السما جو آسمان کے میں ہے، یا قرآن پاک کی آیات کے اندر کی گئی، تو اس میں علماء نے دو معنی بیان کیے کہ یہ متشابہات آیات کہلاتی ہیں کہ جن کا معنی جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں.
ٹھیک ہے،
الاستوا علی العرش، اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا، کس طرح فرمایا، کیا وہ ہے، جی تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے جو ہم نہیں جانتے. ہمارا فقط اس پر ایمان جو ہے وہ ضروری، جیسے قرآن میں الفاظ آئے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو وہاں پر علماء نے ترجمہ کیا کہ اللہ کا دستے قدرت، حقیقی ہاتھ سے تو وہ پاک ہے.
ٹھیک ہے،
تو قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ متشابہات میں آتے ہیں، ان میں ہمارا فقط ایمان ہے کہ وہ جو بھی ہے حق ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے. اس کی کیفیت کیسی ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق جو ہے وہ ان تمام صفات کا حامل ہے. ہاں، یہ جملہ استعمال کرنا آسمان والا یا اوپر والا، اس میں ایک پہلو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آسمان کا مالک، یا رفعت کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، کہ بلندی والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اگر کوئی ان معنی کو استعمال کرتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو وہ کفر سے تو بچ جائے گا، مگر پھر بھی ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو ایسے الفاظ سے بچنا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے، بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، یا کوئی اور پوچھے، تو ہم کیا جواب دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ جو ہے وہ شہید ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ موجود ہے، ان صفات کے ذریعے سے ہی جواب دیں گے، اور یہ بتا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے. اللہ کی جو صفات اللہ نے خود بیان کی ہیں، ان صفات کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ کسی کو کروایا جائے گا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا اسلامی بہن خود اپنے نکاح کے لیے کوشش کر سکتی ہے؟
خود اپنے لیے نکاح کے لیے کوشش یوں کرنا کہ وہ غیر محرم مردوں سے جو ہے وہ رابطہ رکھے، یہ تو ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ اپنے نکاح کے لیے جو ہے وہ اپنے والدین کو یا جو گھر کے بڑے ہیں ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. اگر کسی کمپنی سے قرض لیا 1,00,000 روپیہ اور 10 ماہ بعد واپس کرنا اور 10,000 زائد بھی دینے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟
بالکل، یہ جو ہے وہ حرام ہے. جائز کہاں سے ہوگا جب آپ خود کہہ رہے ہیں قرض 1,00,000 لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سود جو ہے وہ 10,000 دینا ہے، تو سود ہے اور سود حرام ہے. اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں.
ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کسی کو سورہ مزمل کو منع کرنا ٹھیک ہے، یعنی سورہ مزمل نہ پڑھیں؟
دیکھیں، یوں منع نہ کریں کہ بھئی سورہ مزمل نہ پڑھیں، پورا پس منظر کے ساتھ منع کریں تو کر سکتے ہیں. کہ لوگ سورہ مزمل کا ختم اس لیے دلواتے ہیں کہ بھئی بلائیں اترتی ہیں، تو اب ان بلاؤں کو روکنے کے لیے سورہ مزمل پڑھتے ہیں. تو ان کو یہ کانسیپٹ بتایا جائے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جناب بلائیں اترتی ہیں یا یہ نحوست والا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو اس اعتبار سے انہیں سمجھایا جائے کہ یہ نہیں ہے. آپ نے اگر ختم کروانا ہے ویسے قرآن شریف کا ختم کروا لیں، قرآن خانی جو ہے وہ پورا قرآن پاک ختم کروا لیں، سورہ یاسین کا ختم کروا لیں برکت کے حصول کے لیے. اس مقصد سے کہ جناب سفر میں بلائیں اترتی ہیں، ان بلاؤں کے خاتمے کے لیے میں سورہ مزمل کا ختم کرواؤں، یہ درست نہیں ہے. اس غلط نظریے کو ختم کرنا ضروری.
ٹھیک ہے، میرے شوہر اپنی تنخواہ سے 2,000 روپیہ کٹواتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو نفع کے ساتھ آخر میں واپس کر دیتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟
لیکن یہ جو ہے وہ جی پی فنڈ وغیرہ کے نام پر جو ہے وہ یہ کٹتی ہیں. اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کمپلسری ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے بعض اداروں کے اندر کہ یہ کٹوانا ضروری ہے,
ٹھیک ہے,
وہاں کٹے گا ہی کٹے گا, تو وہاں پر کٹوا سکتے ہیں, لیکن اس نیت سے کٹوائیں گے کہ اس کے اوپر جو نفع ملے گا وہ میں جو ہے وہ جو اس کا مستحق ہے اسے دوں گا,
ٹھیک ہے,
یہ نیت شروع سے ہو.
صحیح.
اچھا پھر دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپشنل ہے آپ کٹوائیں یا نہ کٹوائیں. جہاں پر آپشنل ہے وہاں کٹوانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ سود جو ہے وہ متصل ہوتا ہے. تو اگر آپ آپشنل کے اندر کٹوائیں گے تو گویا آپ سود کے اوپر راضی ہو رہے ہیں اور آپ خود گناہگار ہوں گے. بعض جگہوں پر جو ہوتا ہے کمپلسری تو ہے, لیکن وہاں آپشنل یہ چیز ہے کہ آپ اتنا تو کمپلسری ہے 100 روپے اوپر آپ کے لیے آپشنل ہے, آپ جتنا زیادہ کٹوا لیں, تو وہاں پر جتنا کمپلسری ہے فقط اتنی کی تک کی تو آپ کو اجازت ہے, اس سے زیادہ کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب جب بعد میں ریٹائرمنٹ کے وقت یا انتقال کے وقت وہ پیسہ ملتا ہے تو اس میں جتنا پیسہ تو آپ نے جمع کروایا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے, جتنا پیسہ آپ کے ادارے نے اس کے اندر شامل کیا ہے اپنی جانب سے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. ہاں جو پیسہ ان دونوں کے اوپر بطور انٹرسٹ جو ہے وہ ملا ہے وہ سود ہے, وہ مستحق اگر یہ شخص خود ہے اور لیا اس نے کسی گورنمنٹ ادارے سے ہے تو اپنے آپ کو بیت المال کا مستحق سمجھتے ہوئے لے سکتا ہے, اور اگر پرائیویٹ ادارے سے لیا ہے یا جو ہے وہ خود مستحق نہیں ہے بیت المال کا, تو ایسی صورت میں اس نیت سے لے سکتا ہے کہ میں لے کر کسی شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کروں گا.
ٹھیک ہے.
اس نیت سے لے کر جو ہے وہ آگے کسی کو دینا ہو.
ٹھیک ہے. آخری سوال حضور میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ کیا اپنا صدقہ اتارنے کے لیے بڑی سیری یعنی جانور کی سیری صبح سویرے قبرستان میں پھینک سکتے ہیں؟
نہیں, ہرگز نہیں پھینک سکتے. صدقہ اتارنے کا جو ایک عمل ہے یعنی آپ کسی کو کوئی مال جو ہے وہ دے رہے ہیں, تو مال دینا کسی کو جو ہے وہ یہ صدقہ ہے, مال ضائع کرنا صدقہ نہیں.
انڈا پھینک دیتے ہیں, روٹی پھینک دی, وہ ساری
یہ اسراف ہے, اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. آپ وہی سیری جو ہے وہ اتار کے یا اس کو جو ہے وہ بنوا کے کسی غریب مسلمان کو دیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ بنے گا اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا.
پھینکنے والے صدقے دوست. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آج ہم نے الحمدللہ مختلف عنوانات کے تحت سوالات مفتی صاحب سے پوچھے اور ان کے جوابات حاصل کیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.